رحم الله عبد من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين ونور السماوات والأرضين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله هو الحق وما يدعون من دونه هو الباطل وما يدعون من دونه هو الباطل أن الله هو العلي الكبير. سمع الله الصلاة والسلام على محمد وعلى محمد. إذن با ایمان، اس اللہ کا لاکھوں بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کی منزل پر گامزن رکھا اور مسلسل ہدایت کے سرچشمے سے سیراب ہونے اور سیراب کرنے کا موقع عنایت فرمایا. ماہ محرم و سفر، یہ دو ایسے مہینے ہیں جن مہینوں میں ہمیں بار بار حق سمجھنے اور باطل کو ٹھکرانے کا موقع ملتا ہے، اور انہی دنوں میں ہر عزادار کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور باطل کے نئے نئے روپ کو جانے. اسی اہم فریضے کو نبھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس کے لطف و کرم اور ائمہ معصومین کے الطاف اور آپ کی توجہات کے ساتھ اس عشرے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، حق اور باطل، شناخت حق و باطل، معیار حق و باطل، مصادیق حق و باطل اور حق و باطل کے نمونے، پھر حق و باطل پر گامزن رہنے اور اپنے آپ کو حق و باطل کے صحیح معیار کے سمجھتے ہوئے کسی ایک جگہ کے ساتھ وابستہ رہنے کے جو اسباب ہیں ان پر، اور اسی طرح انشاءاللہ اختتام پر ہم یہ کوشش کریں گے کہ باطل کے نئے نئے چہروں کو سمجھیں اور باطل کے چہروں پر نئے نئے پردے جو پڑے جاتے ہیں ان پردوں کو ہٹائے اور باطل کو بھی پہچانے جس طرح سے حق کو پہچاننے کا فرض ہمیں ہے. آخری کچھ مجلسوں میں میں چاہتا ہوں کہ امام اسعد جل اللہ تعالی فرج شریف کہ ظہور حق پر تھوڑی بہت اس لیے روشنی ڈالوں کہ شاید اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے حق کو پہچانے اور امام کے مقابل میں ہر طرح کی باطل قوتوں اور طاقتوں کو جانے اور اسی تشخیص کے ساتھ آمادگی پیدا کریں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں. سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے, آج کچھ فہرست میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہم نے آئندہ کی مجالس کی فہرست آپ کے حوالے کر دیے کہ ہم ان مجلسوں میں کیا سننے والے ہیں یا کیا سنانے والے ہیں اور کیا چیز حاصل کرنے والے ہیں. فہرست کے طور پر ہم نے کچھ عناوین آپ کے حوالے کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حق و باطل پر گفتگو ضروری ہے, اور اگر ضروری ہے تو کیا ہمیں نہیں معلوم ہے جو آپ کوئی حق و باطل کی بات کرنے جا رہے ہیں, اور اگر معلوم ہے تو کیا اس کا استمرار اور اس پر روشنی ڈالنا بار بار ضروری ہے؟ جی ہاں, اس پر گفتگو آج ہم کریں گے آپ کے ساتھ, اگر آپ لوگ صلوات کا سہارا لیں. محمد والے پتہ نظر اس کے کہ اکثر جگہوں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا موضوع پسند ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, کہ ہم اسی چاہت اور پسند کے مطابق گفتگو کریں. پہلے پوچھتے ہیں آپ کا کیا مزاج ہے, ماحول کس طرح کا ہے, لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہیں, لوگ مجلس کو تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا مجلس کو دستگاہ سمجھتے ہیں, کیا ہے. اکثر جگہوں پہ ہوتا بھی ہے اور منتظمین کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سامعین کی تعداد بڑھانے کے لیے انہی سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا پسند ہے, تاکہ مولانا کو آمادہ کرے کہ اسی چیز کو پیش کرے. ہم کبھی نہ پوچھتے ہیں نہ اس پر توجہ دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گفتگو بھی ہم حق کی کرنے جا رہے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر اللہ اپنی مخلوق سے پوچھ کے سارا کام کرتا تو کبھی کوئی کام نہ ہوتا اور کبھی حق کا جلوہ دنیا میں ظاہر نہ ہوتا. حق اور باطل پر گفتگو ضروری ہے. پہلا سوال کیا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے, اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ باطل نے اپنی نمائش کے لیے حق ہی کا سہارا لیا ہے. پوری توجہ, پوری توجہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باطل اپنا تشخص الگ رکھے اور اپنی الگ پہچان بنائے. اگر باطل کی الگ پہچان ہوتی تو حق کی بھی اپنی پہچان ہوتی, تو پھر گفتگو اس پر ضروری نہ ہوتی کہ حق کو پہچانوایا جائے اور باطل کو پہچانوایا جائے, کیونکہ دونوں اپنے اپنے چہرے پر واضح ہیں, دونوں اپنے اپنے قیافے کے ساتھ ظاہر ہو چکے ہیں. بات یہ اگر ہوتی تو پھر ضرورت بھی بیان کی نہ ہوتی. اگر حق و باطل پر گفتگو کی جاتی ہے اور اس پر ضرورت کا بھی احساس کیا جاتا ہے تو اس لیے کہ ہمیشہ باطل نے کوشش کی ہے کہ حق کا سہارا لے اور حق کی کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرے. کبھی کوئی ایسا باطل آپ کو ننگا نہیں مل سکتا ہے. لفظوں پر غور کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی حالات میں باطل کبھی ننگا نہیں مل سکتا آپ. ہمیشہ باطل کے ساتھ کوئی ایک ایسی نشانی ہوتی ہے جو حق کی ہے, اور اس حق کی نشانی کو اپنے اوپر ماسک کے طور پر رکھتا ہے اور باطل ظاہر ہوتا ہے, جس کا پہچاننا عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے, بلکہ اچھے اچھے نہیں پہچان سکتے ہیں. جو معرفت کے اس عظیم منزل پر فائز ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی وہ بھی چوک جاتے ہیں باطل کو سمجھنے میں, اور ان سے بھی خطا سرزد ہوتی ہے, اور باطل کو اس کی صحیح حقیقت کے ساتھ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش کہ اس پر گفتگو ہو, اور یہ ضروری بھی ہے, اور خاص کر اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معانی قدروں کی بدلی جا رہی ہے, معانی بدلی جا رہی ہے. دیکھیے عجیب و غریب بات ہے, یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں خود الفاظ و معانی سے بھی کھیلا جا رہا ہے, اس کی قدریں جو ہوتی ہیں معانی کی اس کو بھی بدلا جا رہا ہے, ٹرمینالوجیز چینج ہو رہی ہیں, اصطلاحات بدلی جا رہی ہیں. اب وہ حق کہ جو کسی زمانے میں جلوہ کرتا تھا اور اس کا نور نظر آتا تھا, وہ ایسا نظر نہیں آتا, بلکہ حق کی جگہ کو باطل نے لے لیا ہے, اور اس طرح لیا ہے کہ دنیا اب اسی کو حق سمجھتی ہے کہ جو باطل ہے لیکن حق کے سہارے کے ساتھ کسی طرح جلوہ کرتا ہے. تو ضرورت اس زمانے میں حق اور باطل پر گفتگو کی پہلے کے تمام زمانوں سے زیادہ ہے. حق اور باطل میں جو ملاوٹ پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے, دوسری وجہ شاطر اہل باطل کی عجیب و غریب شرارت کی وجہ ہے کہ ہم اس پر گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں. آج دنیا نے میڈیا کو اور ذرائع ابلاغ کو صرف باطل پرستی کی طرف رغبت دلانے کے لیے استعمال کیا. جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں ایک ناحق اور باطل چیز کو حق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کسی بھی ٹیلی ویژن کھول لیجئے, کسی بھی ریڈیو کو اوپن کر لیجئے, کسی کی آواز سننے کے لیے آپ کان اپنے لگا دیجئے, کوئی بھی نیوز پیپر کھول کے پڑھنا چاہیے آپ پڑھنے کے لیے اٹھائیے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ دنیا نے اس وقت اور بڑی طاقتوں نے خاص کر کوشش یہ کی ہے کہ باطل کو حق بنا کے پیش کرے, اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کرنے لگی ہے. اکثر لوگ اب وہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ ایک چیز پہلے سے ہوتی تھی کہ جہاں اکثریت ہے وہاں کچھ نہ کچھ حقانیت اور حقیقت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جمہوریت اور اکثریت کو معیار سمجھا جاتا تھا کہ کسی چیز کو اگر جمہوریت مانتی ہے تو اس کا مطلب یہی حق ہے, یہی صحیح ہے, اور جو جمہوریت کے خلاف ہے وہ جو اقلیت میں ہے وہ باطل ہے. اس طرح کا تصور تھا, اب یہ وہ بھی نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ جو میڈیا کہے وہ حق ہے, جن چیزوں کی تبلیغ باطل کرے وہ حق ہے, اور اہل حق ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو اس زمانے میں خاص کر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حق و باطل کو سمجھیں, پہچانیں, اگر جانتے بھی ہیں تو ریوائز کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ریکال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دوبارہ یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, یاد دلانے سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ضرورت ہے حق و باطل کو سمجھنے کی. اب آئیے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو شروع کرتے ہیں زیرو سے, جہاں سے ہر کوئی ہمارے ساتھ ہو جائے اور ساتھ ساتھ چلے آخری منزل تک. کوئی آگے بھی ہے تو تحمل کے ساتھ ہمارا ساتھ دے. ہم شروع سے جاتے ہیں بالکل زیرو سے, بالکل تصور یہ کریں کہ ذہن میں کچھ نہیں ہے, ہمیں حق و باطل کے سلسلے میں کوئی تصور نہیں, کچھ نالج نہیں, کوئی معلوم نہیں, کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی معلومات نہیں ہے. حق و باطل کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں تو شروع سے کرتے ہیں ہم گفتگو کا آغاز, اس بات کو لے کر کہ آپ سب جانتے ہیں عالم ہیں, صرف ریکال کرنا مقصود ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, دونوں عربی لفظ ہیں. حق دو حرفی ہے اور باطل اس کا ڈبل ہے, باطل ڈبل ہے, چار حرف. حق جو دو حرفی لفظ ہے معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہے, اس قدر وسیع ہے کہ ساری انسانی قدریں اس کے دامن میں آ سکتی ہیں. ساری انسانی قدریں حق کے دامن میں آ سکتی ہیں. امانت، صداقت، عدالت، شجاعت، سخاوت، حلم، علم، بردباری، جتنی بھی انسانی قدریں اور اقدار انسانی ہیں وہ سب کے سب دامن حق میں آ سکتی ہے. وسیع معنی ہے اس کا. لیکن لغوی اعتبار سے لٹرلی حق کہتے ہیں کسی چیز کے ثبوت کو، کسی چیز کی موافقت اور مطابقت کو، کسی چیز کے وجود کے ثابت ہونے کو. کوئی بھی شے وجود پاتی ہے اور اس کا وجود ثابت ہوتا ہے تو اس کا وجود حق ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ کوئی بھی شے اگر وجود کی منزل پر آ جائے اور موجود ہو جائے تو اس کا وجود ثابت ہے، یعنی وہ چیز حق ہے. اور جو وجود کے مرحلے تک نہ آئے اور ثبوت نہ ہو اسے باطل کہتے ہیں. لہذا حقیقت یہ ہے، حق کی حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک ہی چیز دنیا میں موجود ہے جسے حق کہتے ہیں. اور کیا آپ نے لغوی معنی سے ہم نے اس نتیجے کو اخذ کیا کہ جو بھی کوئی چیز موجود ہے وہ حق ہے، اور جو موجود ہی نہیں ہے وہ باطل ہے. تو باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی نہیں. اگر ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ سمجھتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو باطل کا وجود نہیں ہوتا ہے، ایک عدم والی چیز ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے شر ہے، شر پہ کوئی وجود نہیں ہوتا. اب اسی سے اندازہ لگائے جو لوگ تفلیس کے قائل ہوئے یا جو لوگ دو خدا کے قائل ہوئے، ایک خدا شر کا اور ایک خدا خیر کا. اگر شر اور خیر دنیا میں ہے تو ضروری ہے کہ دونوں کا خدا الگ الگ ہو. ایک ہی خدا دونوں کا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی خیر کا خدا ہے تو وہ شر کا نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر شر کا ہے تو خیر کا نہیں ہو سکتا. یہ متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں ازداد ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے حق اور باطل ہے، حق اور باطل پر گفتگو ہے نا، تو خیر اور شر کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیے گا. تو حق و باطل کیا ہے؟ حق اور باطل کو بعض لوگوں نے دونوں ایک وجود کے ساتھ مانے اگر تو دونوں الگ الگ خدا کو طلب کرتے ہیں، الگ الگ مالک کو طلب کرتے ہیں، الگ الگ خالق کو طلب کرتے ہیں. اگر حق اور باطل دونوں کا وجود ہو اور دونوں ثابت ہو، آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر دونوں کا ثبوت ہو یعنی دونوں موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ جو حق کا خدا ہے وہ باطل کا نہیں ہو سکتا ہے، اور جو باطل کا ہے وہ حق کا نہیں ہو سکتا. تو پھر جس طرح سے زرتشتیوں نے ایک عقیدہ پیش کیا تھا کہ یزدان اور اہریمن دو خدا ہیں، یزدان خدائے خیر اور اہریمن خدائے شر، اس لیے کہ شر والا کبھی خیر نہیں کر سکتا ہے اور خیر والا کبھی شر نہیں کر سکتا. یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، بالکل باطل اور حق کی طرح. کیا یہ دونوں واقعاً موجود ہیں؟ اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ دونوں موجود نہیں ہیں. موجود صرف ایک ہے، ثابت صرف ایک ہے. خیر ہی خیر ہے اور حق ہی حق ہے. نہ باطل کا وجود ہے نہ شر کا وجود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو پھر کیوں کہتے ہیں باطل ہے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باطل ہے. غور نہیں کیا آپ نے. اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں صرف حق کا وجود ہے، باطل کا وجود نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے؟ اور یہ اہل باطل ہے. تو ہمارے جواب میں کیا ہم جواب دیں گے؟ جواب دیں گے کہ چونکہ وہ باطل ہے. باطل کا مطلب ہی جو وجود نہ رکھے, جس کی کوئی حقیقت نہ ہو, جو ثبوت تک نہ آئے, جو موجود نہ ہو, وہ باطل ہے. لہذا جہاں کوئی کچھ نہیں ہے, کچھ بننے کی کوشش کرے, وہ باطل پرست ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. کچھ نہیں, کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ باطل ہے. مثلا جہالت کیا ہے؟ جہالت موجود ہوتی ہے؟ نہیں. علم نہیں ہوتا ہے تو جہالت ہم اس کا نام دیتا ہے, نام دیتے ہیں. عدم علم کا نام تو عدمی چیز ہے, وجودی چیز نہیں ہے. جہالت کہیں موجود نہیں ہوتی ہے, اس کا ثبوت بھی نہیں ہوتا ہے. علم نہیں ہے تو نہ ہونے کا نام, نہ ہونے کا نام جہالت ہے. حق اگر نہیں ہے کہیں تو حق کے نہ ہونے کا نام باطل ہے. اگر خیر کہیں نہیں ہے تو خیر کے نہ ہونے کا نام شر ہے. تو پھر کچھ ایسی حقیقت ہے کہ جو ہم بظاہر موجود سمجھتے ہیں وہ موجود نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں, شریک ہے یا نہیں ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن پارٹنر کا تصور ہمارے ذہن میں آیا, شریک اور شرک کا تصور آیا. تو اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ ہے, اس کی وحدانیت ہے. تو اللہ کے وجود سے خود اس کے شریک کا عدم ہونا, نہ ہونا ثابت ہے. تو میرے ساتھ آپ ہیں, تو کوئی شریک ہے نہیں, اس کا وجود ہی نہیں. تو شریک وجود نہیں رکھتا ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ موجود نہیں ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وحدانیت صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آئی ہے. تعرف الاشیاء بازدادھا, چیزوں کو اس کی ضد سے سمجھا جاتا ہے. اب اگر خدا کے وجود کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس کا شریک تصور بناتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خالق خدا نہیں بلکہ مخلوق خدا ہے. اور کیا آپ نے کیا ہم کہنے جا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خالق خدا نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے ان کا. انہوں نے اپنی ذہنوں میں, پہلے تو ذہن چھوٹا, چاہتے ہیں کہ اس ذہن میں خدا کو لے آئے, اس محدود ایریا میں خدا کو محدود کرے, بند کرے. پھر اس تصور کے اس محدود دائرے میں خدا کو لا کر ایک خدا تصور کرتے ہیں, ایک کریٹ کرتے ہیں, ایک خدا کا وجود اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. تو یہ خالق خدا کو نہیں جانتے ہیں بلکہ خدا کو اپنا مخلوق سمجھتے ہیں. وہ خدا جو ذہنوں کا مخلوق ہو اس کے شریک بہت بنائے جا سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے ذہنوں اور تصورات سے ماورا ہو اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو گفتگو کہاں سے کہاں گئی؟ گفتگو پوری توجہ سے, گفتگو کے اصل محور اور مرکز سے ہٹنا نہیں چاہیے. ہٹ جائیں گے تو ذہن اور ہمارا یہ جو فکری دائرہ ہے وہ جب بکھر جائے گا تو بات بہت ہی دشوار ہو جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم چاہتے ہیں کہ واپس ہو جائے. ہماری ان مجلسوں میں کیا عنوان ہے؟ شناخت حق و باطل. اور اس میں کیا ہم شروع لوگوں پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کے معنی حق کا معنی کیا ہے، باطل کا معنی کیا ہے. حق کا معنی یہ ہے کہ ثبوت کوئی چیز موجود ہو تو اسے حق کہتے ہیں. چنانچہ قرآن میں ہر مخلوق کو اللہ نے حق کہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، موجود بنایا ہے، ثبوت کی منزل دی ہے. تو وہ چیز اگر ثابت ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ حق بھی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ. اور حق یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں کو بالکل اس کے متناسب حالات میں پیدا کرے، کسی چیز کو غیر مناسب نہ بنائے. تو اگر کائنات کے اوپر نظر ڈالو تو ہر چیز حق ہے، اور ہر چیز میں حقانیت خدا کی ظاہر ہوتی ہے. اور وہی ہے کہ پوری توجہ سنیے گا کہ جو وجود دیتا ہے کسی عدم کو تو وہ چیز حق بن جاتی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ حق ہے، اور باطل کا وجود ہی نہیں ہے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ غور کرو وہ يتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان کی خلقت پر تم توجہ کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، غور و خوض کرو، تو بے ساختہ کہہ پڑو کیا ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، کسی چیز کو باطل نہیں بنایا ہے. تو باطل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے. اب اگر کوئی موجود جو ثابت ہے جسے حق کہتے ہیں اسے چھوڑ کر ایسی چیز کی طرف جائے کہ جو موجود ہی نہیں ہے، اسے کیا مل سکتا ہے؟ تصور کریں نا، ہم نتیجے کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے چلیں. اگر لغوی معنی یہ لٹرلی اگر جو ہم نے لفظ حق اور باطل پر تبصرہ کیا، اگر انہی لغوی معنی پر ہی کوئی نتیجہ جلدی لینا چاہے، چنانچہ بہت سارے لوگ جلد باز ہیں نتیجہ لینے میں، تو جلد بازی بھی اگر کی جائے اور نتیجہ فوراً ہی لغوی معنی سے لیا جائے تو حق وہ ہے جو باطل کے مقابل میں ہے، حق جو ثابت ہے اور باطل جو ثابت نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے. اب اگر کسی چیز کو کہ وجود ہی نہیں ہے، کوئی پیچھے جائے اس کے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں اس کے پیچھے جائے تو اسے کیا مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ ہو تو کچھ ملے گا، جب کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. سلام پر محمد و آل محمد پر. تو پھر کیا ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے طرف دار اتنے کیوں ہیں؟ یہ تو سوال ہے، سوال آتا ہے ذہن میں. اگر کچھ بھی نہیں ہے باطل تو باطل کے طرفدار اتنے زیادہ کیوں ہیں، اور حق کی طرفداری کرنے والے اتنے کم کیوں ہیں؟ سوال آتا ہے ذہن میں. اس کا جواب ہم اس وقت دیں گے جب ہم معیار کو سمجھیں گے. معیار حق و باطل کو جب سمجھ لیں گے، گیج کریں گے، پہچان لیں گے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں گے اور ہم خود اندازہ لگائیں گے کہ کیوں حق پرستوں کی تعداد کم اور باطل پرستوں کی تعداد زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ حق ہے جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی ہے، سورہ حج کی 62 آیت ہے، اور قرآن مجید میں حق اور حق کی مشتقات کے ساتھ کوئی 240 آیتیں آئی ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اور کتنی اہم ٹاپک ہے. اس پر گفتگو کس قدر اللہ نے کی ہے اور ہم سے کس قدر اس کا مطالبہ ہے کہ ہم بھی حق کو سمجھیں، حق کو پہچانے، اور حق کو سمجھتے ہوئے اس کو حاصل کرنے اور اس پر گامزن ہونے کی کوشش کریں. یہ حق اور حق کے ساتھ جو مشتقات ہیں وہ 240، جبکہ باطل کے سلسلے میں لفظ باطل اور اس کے مشتقات کی آیتیں قرآن مجید میں صرف 40 ہیں. پروردگار حق کے طرفدار کم، حق کی گفتگو زیادہ. الہی باطل کے پرستار زیادہ اور باطل کی گفتگو کم. 240 حق پر آیتیں ہیں اور صرف 40 آیتیں باطل پر ہے، حق اور باطل. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کا وجود ہی اگر نہیں ہے تو اس پر گفتگو خود عبث ہے. جو موجود ہے اس پر توجہ دینا ضروری ہے، اس کو انسسٹ کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. اور ایک بار پہچان لے کسی موجود کو تو پھر کبھی کوئی اندھیرے میں باطل کے نہ جائے. اس لیے گفتگو باطل پر قرآن مجید میں کم کی ہے، لیکن حق کی جہاں گفتگو کی ہے ظاہر سی بات ہے خود حق پر گفتگو اس کے مد مقابل کے ساتھ گفتگو کو لنک کر دیتی ہے. تو آئیے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے. میں نے ترجمہ اس آیت کریمہ کا ابھی تک نہیں کیا، اب کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا. سورہ حج کی یہ 62 آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق. حق کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے او بندو دیکھو غور کرو، بے شک بتحقیق حق اللہ کی ذات ہے جو کہ موجود ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، وہی حق ہے. وأنما يدعون من دونه، اور اس سے ہٹ کر جس کو بھی یہ پکارے هو الباطل، وہی باطل ہے. حق اور باطل کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وأن الله هو العلي الكبير، بے شک اللہ علی ہے اور کبیر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حق کے معنی ہم نے سمجھے ہیں. حق کی شناخت کے لیے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں. حق کیا ہے؟ حق ثابت چیز ہے، جیسے میں نے ترجمے سے کیا. حق واقعیت کو کہتے ہیں، حق مطابقت اور موافقت کو کہتے ہیں. حق اور حقیقت میں بھی ایک فرق ہے. حق کی جمع حقائق بھی ہے اور حق کی جمع حقوق بھی ہے. حقوق جس کی جمع ہے وہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے. حقوق جس کی جمع ہے اس کو حق کہا جاتا ہے، لیکن وہ حق رائٹ کے معنی میں ہے. جس کی جمع رائٹ ہیں، حقوق ہیں، تو جس کے جو حقوق ہیں اس پر ہم گفتگو نہیں کرنے جا رہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں. ہم خود حق پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کی جمع حقوق نہیں بلکہ حقائق ہیں. ایک ہوتا ہے، انگلش میں بھی اگر کوئی غور کرنا چاہے تو ایک ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں کے رائٹ ہے، فلاں کے رائٹ ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں فیکٹ ہے، ٹروتھ ہے یا رائٹیسنس ہے. تو وہ حق ہے کہ جو باطل کے مقابل میں ہے، جس کی جمع حقوق نہیں ہے بلکہ حقائق ہے. آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت، تو ایک صلوات کا بھی سہارا لیں تاکہ میں کچھ چیزیں پہچاننے کے لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حق جو ثابت ہے، حق جو کبھی رنگ نہیں بدلتا، حق کی خاصیت یہ ہے. خصائص سے آپ پر تھوڑی بہت آج فہرست وار گفتگو کروں. حق کبھی رنگ نہیں بدلتا، اور باطل چونکہ خود موجود نہیں ہے، چونکہ خود موجود نہیں ہے. ابتدائی گفتگو میں میں نے عرض کیا کہ کوئی باطل کبھی خود مستقل نہیں ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ حق کا سہارا لیتا ہے. تو وجود اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں سے کچھ وجود لیتا ہے تو وہ حق ہی سے لیتا ہے. لہذا حق اپنی پہچان میں مستقل بھی ہے اور غنی بھی ہے، وہ محتاج نہیں ہے. لیکن باطل اپنی پہچان میں غیر مستقل بھی ہے اور محتاج بھی ہے، اور محتاج بھی کسی اور کا نہیں، خدا کا محتاج. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
اپنا رنگ نہیں بدلتا، اس کا چہرہ ثابت ہے، اس کی پہچان ثابت ہے. ایک بار کوئی آپ کو پہچان لے تو گمراہ کبھی نہ ہو، اور اگر ایک ہی بار نہیں پہچانے تو کوئی چیز اسے گمراہی سے بچا.
میں جو لفظوں پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے ہے کہ ہر جملے کے پیچھے میں چاہتا ہوں کہ ایک تفصیلی گفتگو تاریخی حوالے سے بھی کروں اور حالات حاضرہ پر بھی کروں. اور آج بھی اگر لوگوں کی نظر مختلف، ذہن مختلف، دماغ مختلف، جہت مختلف، ارادے مختلف، راہ مختلف، مقصد مختلف ہے تو وہ اس لیے ہے کہ آج تک تاریخ کے گزر جانے کے بعد، ہزاروں اسباق بڑھائے جانے کے بعد، سارے درس دیے جانے کے بعد، مختلف طریقوں سے بیان کیے جانے کے بعد، قرآن کے بعد، نہج البلاغہ کے بعد، صحیح سجادیہ کے بعد، ائمہ معصومین کے اقوال کے بعد بھی لوگ بہت سارے ایسے ملیں گے جن کو ابھی حق نہیں سمجھ میں آیا ہے. اور اگر آ چکا ہوتا تو اس مختلف مقاصد نہ ہوتے، مختلف راہ نہ ہوتی، مختلف اہداف نہ ہوتے. اس لیے کہ حق کا چہرہ مختلف نہیں ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، کوئی بھی کہیں سے پہنچ سکتا ہے، جس طرح سے چور چوری کرنے کے لیے کہیں سے بھی جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، مختلف راہیں مکی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں باطل کی مختلف راہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، جس کا کوئی ٹھکانا نہیں، جس کا کوئی مرکز نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، وہ مختلف راہوں میں بھٹکے بھٹکتا ہے. حق کی جو خود ثابت ہے اور مستقل ہے، پابر جا ہے، قائم ہے اور ثابت ہے، اس کو راہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی نبی نے، کسی بھی امام نے اپنے رویے میں مختلف انداز نہیں اپنائے. سب کا مقصد ایک، چنانچہ ان کے اندر کبھی اختلاف نہیں. اگر آپ بھولے سے بھی کسی نبی کی بات کو کسی نبی کی نسبت دے دیں، کسی امام کی بات کو کسی اور امام سے نسبت دے دیں، تو آپ غلط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کبھی اختلاف ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر اختلاف ہوگا تو وہ باطل کی نمائندگی کرنے والے ہیں، حق کی نہیں. نہیں، آپ نے تاریخ کو سمیٹ کے نہیں حاصل کیا. اور ہم تو یہ سوچ کے چل رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کافی تسلط رکھتے ہیں تاریخ پر. اشارے دینا ہمارا فرض ہے، اور اشارے تک پہنچنا بلکہ گہرائی تک جانا آپ کا کام ہے. کبھی اختلاف نہیں. کیوں؟ اس لیے اختلاف نہیں کہ حق کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور حق کی نمائندگی میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اب آئیے حق کی دوسری بہت اہم پہچان، پوری توجہ سے سنیے گا. حق کی بہت ہی اہم پہچان ہے وہ یہ کہ حق میں کبھی کسی بھی وقت تذبذب اور تزلزل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ثابت ہے اس کو تذبذب اور تزلزل کا شکار نہیں ہوتا. چنانچہ حق کی جستجو سے یقین ملتا ہے، اور حق سے ہٹتے ہی شک گھیر لیتا ہے اور اسے باطل تک لے جاتا ہے. تاریخیں اس کی شاہد ہیں. اب آئیے ایک اور بہت اہم حق کی پہچان، وہ یہ کہ حق کبھی زہر نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں عزیز گرامی،
اس پر اگر توجہ کر لینا تو آج میں نے کوئی فہرست جو آئندہ کی مجالس کی ہے آپ کے حوالے کر دیا, مجھے اطمینان ہو گیا کہ کانٹینٹ آپ کو پتا ہے اور ہیڈ لائنز آپ کو معلوم ہے, صرف ہمیں اشارے کرنا ہے اور باتیں آپ تک بہت جلدی تیزی سے پہنچانی ہے. تو پوری توجہ سے یہ جو آخری بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں حق کے حوالے سے کہ حق کی ایک اہم پہچان یہ ہے کہ حق کبھی زیر نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ حق بالا اور بلند ہوتا ہے. اس لیے جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں کبھی بعد میں شرمندہ نہیں, بعد میں کبھی پشیمان نہیں ہوتے, بعد میں پچھتاتے نہیں ہیں, رسوا نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حق کبھی زیر ہونے کے لیے نہیں آیا ہے, کسی کو زیر کرنے کے لیے آیا ہے, خود زیر ہونے کے لیے نہیں. حق ہمیشہ غالب ہے, ہمیشہ والا ہے. الحق کو اس کی خاص پہچان ہے, الحق کو یعلو ولا یعلا علیہ. حق علو چاہتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ ہیں نا تو میں چاہ رہا تھا کہ عربی کا عربی ہی سے ترجمہ کروں تاکہ لطف بھی آئے, لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ پہلے کچھ مقدمہ بناؤ تو پھر آپ تک پہنچاؤں جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا. حق یعلو ولا یعلا علیہ, حق ہمیشہ علو چاہتا ہے. عین لام واو علو, حق علو چاہتا ہے. ولا یعلا علیہ, اور کوئی بھی چیز اس پر آ نہیں سکتی ہے, وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی بلندی کے بعد کوئی بلندی نہیں ہوتی. لفظوں کو میں اگر عربی کا ترجمہ عربی سے کروں تو جانتے کیا ہوتا ہے, الحق کو یعلو یعنی علی حق ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی حق ہے, الحق کو یعلو ولا یعلا علی. علی کے بعد پھر کوئی علی نہیں, حق کے بعد کوئی علی نہیں. تبھی تو پوری توجہ دنیا کا, تبھی تو تمام اہل سنت کی وہ تمام کتابوں میں, تاریخی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں بارہا یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے جب بھی کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ حق کی پہچان, حق کی شناخت, حق کا نمونہ, حق کے بارے میں کچھ بتائے تو بار بار علی کو دکھا کے کہا علی المالا والحق علی. صلوات علی محمد و آل محمد. یہاں پر جب اللہ نے اس آیت کریمہ میں بھی حق کو اپنی طرف نسبت دی ہے تو فوراً اپنے اس صفت کو بھی بیان کیا ہے. توجہ کیا اپنے آیت کریمہ میں سورہ آج کی بات ہے جس کو میں نے پڑھا, ذالک بان اللہ ہو الحق, اللہ ہی حق ہے اور جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہی باطل ہے. وان اللہ ہو العلی الکبیر, اس لیے کہ حق کی صفت یہ ہے کہ جو حق والا ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. علی آپ نے بچپن سے یہ سنا ہوگا, بچپن سے سنا ہوگا آپ نے. بچوں کو بھی رسپانس دیجیے نا گا. سلوات پڑھے محمد آل محمد. ننی سی آواز کو بھی لبے کہنا چاہیے پوری توجہ سے. بچپن سے آپ نے سنا ہے اس حدیث کو, کس نے نہیں سنا ہے, اور مسلمانوں کی ہر کتاب میں موجود ہے. عجیب بات یہ کہ فقہی مسائل کی کتابیں بھی جو لکھی ہیں فخر رازی سے لے کے زمخشری, زمخشری سے لے کے وہ لوگ کہ جو جب بھی علی والوں کا نام لیتے تھے شیعہ تو ساتھ میں بریکٹ میں لعنہم اللہ, ان پر لعنت کرے. اس قدر متعصب لوگوں نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا, مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جو چیز وہ خود لکھتے ہیں سمجھتے کیوں نہیں ہیں. کہتے علی حق کے ساتھ, حق بھی علی کے ساتھ. اب یہاں پر
بات وہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جہاں رسول اللہ سے کچھ حدیثیں اپنے سے مخصوص کی, رسول اللہ نے جب ان سے خطاب کیا تو دونوں طرف کے عجیب و غریب پہلوؤں کو بیان کیا, صرف ایک طرف آپ گفتگو نہیں کی. یہ نہیں کہ علی آپ کے ساتھ ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی آپ کے ساتھ ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, وہ بھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, اجتہاد کر رہا ہوں, غلطی ہو سکتی ہے اجتہاد میں. نہیں, آپ توجہ نہیں کر رہے, اجتہاد کر رہا ہوں, غلطی اجتہاد کی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, علی آپ کے ساتھ ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, ہار کوئی کلیم کر سکتا ہے. لیکن رسول اللہ نے پہرے بٹھا دیے حق کے اطراف, گویا حق کو علی اور علی کو حق کا تابع بنا کے ایسا حصار قائم کر دیا کہ بعد میں کوئی نہ کہے کہ رسول اللہ آپ کہتے ہیں علی آپ کے ساتھ ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. فرق یہ ہے کہ کبھی اشتہار میں خطا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے دوسرے پہلو کو بھی بیان کر کے پہلے بٹھا دیے کیا حق بھی علی کے ساتھ ہے, یعنی علی جہاں نہیں ہے وہاں حق بھی. اسی لیے مرزا غالب نے کہا تھا نا بہت خوب کہ یہ اجتہاد ہے جب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو, یہ عجیب اجتہاد ہے کہ خطا ہو گئی, اجتہاد کی خطا ہو گئی, علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. کس کو؟ جو اجتہاد کرے. اجتہاد کس کے مقابل میں؟ دیکھے نا, اس حدیث کے بعد بھی تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اجتہاد کا سہارا لے کر کسی کی آبرو بچانے کے در پر ہے, کسی باطل کو زندہ رکھنے کی کوشش, کسی مظلوم کو حضور دینے کی کوشش, کسی غیر مستقل کو مستقل بنانے کی کوشش, کسی اہل باطل کو اہل حق ثابت کرنے کی کوشش. علی کے حدیث کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ علی آپ کے ساتھ اور حق بھی علی کے ساتھ, حق بھی علی کے ساتھ, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ اگر اجتہاد کی بات کرتے ہیں تو اجتہاد کہتے ہیں حق کی تلاش کو. اگر آپ نے جملے کو کیچ کیا نا تو گفتگو تمام. اجتہاد جوہر سے سٹرگل سے, سٹرگل یعنی کوشش, تلاش, جستجو, کس کے لیے؟ حق حاصل کرنے کے لیے, حق تک جانے کے لیے. جو اجتہاد ہوتا ہے اسے اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ حق کی تلاش میں کوئی نکلے اور کوشش کرے. اب اگر باطل کے اس چہرے کو سمجھ رہا ہو تو اتنا ہی سمجھ لو کہ حق کی تلاش کو اجتہاد کہتے ہیں, حق کے مقابل میں جانے کو باطل اور اہل باطل کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے؟ اور کوئی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے, کسی بھی امکان سے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے, کبھی حق کا سہارا لیتے ہیں, کبھی خالق کے حق کا سہارا لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں معاف کر دے. آپ کون ہوتے بولنے والے؟ عجیب و غریب بات ہے. ہو سکتا ہے کہ گزر کر دے وہ خالق, وہ رحیم, وہ غفور, وہ ستار الغیوب, وہ بڑا مہربان, وہ رحمان, وہ سب کچھ ہے. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ آپ اپنی زبانوں سے کیوں کسی کے بارے میں برا کہتے ہیں؟ ہم برا نہیں, حق کو حق, باطل کو باطل سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ایک بار اگر کبھی کسی باطل کو آپ نے حق مان لیا تو ہرگز آپ گمراہی سے بچ نہیں سکتے. یہ قرآن کا فلسفہ ہے اور قرآن کی زبان ہے اور انسان کا تجربہ ہے. ایک بار اگر آپ نے کسی باطل کو حق مان لیا, یہ ہمارے لیے بھی ہے, بعض چیزوں میں ہم واقع جو باطل ہے باطل سمجھتے ہیں, جو حق ہے حق سمجھتے ہیں, لیکن بعض چیزوں میں نہیں. ہم بھی وہی ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھ بیٹھتے ہیں. اور جب ہم بھی ایسا کرتے ہیں اپنی زندگی میں
تو ہمیں بھی اس مرحلے میں گمراہی نصیب ملے گی, ہماری قسمت میں کبھی ہدایت نہیں مل سکتی ہے. ولو ہم علی کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی نجی زندگی میں, اپنی پرسنل لائف میں ہم ہمیشہ باطل کو اپنا مشعل راہ اور اپنی زندگی کا معیار اور اہل باطل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو نتیجے میں ہم بھی گمراہی سے بچ نہیں سکتے. تو بات صرف وہاں کی تاریخی شخصیتوں کی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق و باطل کے معیار کو اچھی طرح سے سمجھے اور اپنی زندگی کو حق کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے, نہ کہ حق کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش. لوگ کیا کرتے ہیں, بات حق کی کرتے ہیں تاکہ حق کی بات کر کے اپنا باطل مقصد پورا کریں, اپنا باطل مقصد پورا کریں اور حق کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. چنانچہ مولا کانت نے فرمایا کہ جب قرآن علی کے مقابل میں آیا, کلمۃ حق تین یراد بہ الباطل, بات حق کی ہے لیکن اس کا ارادہ باطل ہے, یعنی اس کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے حق بولنے میں وہ باطل کی تقویت ہے حق کی نہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں, تو جب ہم معیارات پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں, تو آپ کو اور ہم کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک ہم اہل حق ہیں اور کس حد تک ہم اہل باطل ہیں, کہاں ہم حق پرست ہیں اور کہاں ہم نہ جانتے ہوئے بھی باطل پرست بن جاتے ہیں. اس پر گفتگو ضروری ہے. کبھی ہو سکتا ہے کوئی جان بوجھ کے باطل پرست نہ ہو, اس کو پتا نہیں ہے کہ باطل کیا اور حق کیا ہے, اور باطل کو اس نے حق سمجھ لیا اور حق کو باطل سمجھ لیا. اور ایسے ہوتا ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز حق کے دائرے میں آ سکتی. میں نے عرض کیا, شروع میں عرض کیا کہ ہر موجود حق ہے, تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں کہ صرف چند چیزیں حق کے سلسلے میں ہیں اور ہم وہ تو مانتے ہیں. اللہ کی وحدانیت حق ہے, ہم نے مان لیا. توحید کے بعد نبوت حق ہے, ہم نے مان لیا ہے, اور امامت اور ولایت حق ہے, ہم نے مان لیا ہے. اب اس کے بعد اور کوئی نہیں, قیامت کا مسئلہ ہے وہ بھی مان لیتے ہیں حق, اور اس کے بعد زندگی میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں. نہیں بھائی, وہ صرف عقائد کے اندر ہم اہل حق ہیں. وہ جو بنیادی ارکان اسلام ہے, ارکان دین ہے, اس میں ہم اہل حق ہیں, لیکن اپنی زندگی میں بھی کیا واقع اہل حق ہے؟ کیا ہم اہل حق اس معنی میں ہے کہ ہمیشہ حق کو سامنے رکھتے ہیں اور حق پر قربان ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یا کبھی کبھی حق کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. انشاءاللہ باتیں گفتگو ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ بھی سننے کے عادی ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. نہیں, آپ نہیں ہیں, آپ نے صلوات پڑھ لی ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک آخری بات سناتا ہوں, زحمت تمام کرتا ہوں آج کے اس فہرست والی گفتگو میں, کہ ہم نے گزشتہ آئندہ کے مجالس کی فہرست آپ کے حوالے کی ہے. ایک خاص بات کہ عام طور سے احادیث میں بھی آیا ہے, اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے, تاریخ کے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن میں سے ایک سوال حق اور باطل کے فرق کا بھی ہوا ہے. ائمہ معصومین نے جو جواب دیا ہے وہ بہت مشہور ہے اور سب کے ذہنوں میں ہے. اس جواب پر تھوڑا سا میں آج تبصرہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی مقدمتاً اور تمہیدی طور پر, اس لیے کہ بعد کی گفتگو میں آسانی ہوگی ہر ایک کو, مجھے بھی اور آپ کو. مجھے بیان کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو تیزی سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی. وہ کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے, تو امام نے کیا فرمایا؟ چار انگشت کا فرق. یہ سب جانتے ہیں نا, چار انگشت کا, کان اور آنکھ کے درمیان چار انگشت کا فاصلہ. جو سنے وہ باطل, جو دیکھے وہ حق, جو دیکھے وہ حق. کیا یہ معیار کلی معیار ہے کہ یہ ہر جگہ ایسے ہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو امام نے کیوں اس طرح کا جواب دیا؟ اگر ہے تو کس طرح ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے.
اس پر تبصرہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد والے معیارات جو ہم بیان کریں گے تو کوئی کنفیوز نہ ہو جائے کہ امام نے تو یہ فرمایا تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو امام کی اس جواب پر تجزیہ کروں گا اور گفتگو آج کے لیے کافی ہوگی. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو جاندار سلوات بھی پڑھ کے ہمیں اطمینان دلائیے. جو سنے وہ باطل اور جو دیکھے وہی حق. امام نے فرمایا اور صدقہ امام علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے سچ فرمایا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ معیار کلی نہیں ہے, جامع نہیں ہے, اس لیے کہ بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں اور وہ حق باقی نہیں ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں جو دیکھی ہوئی ہیں باطل ہے اور حق نہیں ہے. تھوڑا سا اس وقت خاموشی کا ماحول پیدا ہوا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کس نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ سنا ہے نا فرشتے ہیں, کسی نے دیکھا نہیں ہے. جس دن فرشتے کو دیکھ لے اس دن سب کو بائے بائے کرے, سب کو خدا حافظی کرے. جس دن فرشتے کو دیکھ لے اس کو پھر سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. فرشتوں کے وجود پر یقین ہے, یعنی وہ موجود ہے, یعنی حق ہے, ان کا وجود حق ہے, اور یہ صرف اور صرف حق سننے سے ملا ہے, دیکھنے سے نہیں ملا. تو کیا ہر سنی ہوئی بات باطل ہے؟ یہ تو حق ہے. اور آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے عقائد کی بنیاد صرف سننے پر ہے, بہت سارے, اور یہ چیلنج نہیں حقیقت ہے. ہم میں سے کسی نے بھی نہ پیغمبر اسلام کو دیکھا, نہ صحابہ کرام کو دیکھا, نہ اولیاء اعظم کو دیکھا, نہ امام معصومین کو دیکھا, حتیٰ کہ زندہ امام کو اپنے سمانی مکہ امام کو نہیں دیکھا. تو دیکھا نہیں ہے تو کیا نعوذ باللہ باطل ہے؟ اور صرف سنا ہے تو کیا یہ باطل ہے؟ اور جو دیکھتے ہیں وہ آ گئے, کیا ہے اس میں بات؟ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے عقائد کے مسائل صرف سننے سے اور سمجھنے سے, سننے کے بعد انسان سمجھ جائے دلائل کی بنیاد پر تو عقیدہ پیدا کر لے, اور وہی حق ہے. تو سننے والی چیز باطل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن امام نے یہ جو فرمایا چار انگشت کا فرق ہے, سننا جو جائے وہ باطل ہے, دیکھا جو جائے وہ حق ہے, کس بنیاد پر ہے؟ پوری توجہ سے, صرف ایک خاص اس کی وجہ ہے, اور وہ خاص وجہ عام بھی ہے. کیا کہنے جا رہا ہوں میں, میں کوئی معمہ نہیں بنانا چاہتا, میں چاہتا ہوں لفظوں کو آسانی سے پیش کروں, اس لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ شارٹیسٹ جو راستہ ہے اس کو اپناؤں. جو بات بہت خاص ہے حق و باطل کے سلسلے میں, لیکن اس کا وجود عموم رکھتا ہے, یعنی عمومیت کے ساتھ پایا جاتا ہے. عام طور سے لوگ زود باور ہیں. میرے ساتھ ہیں آپ؟ نہیں. زود باور یعنی جلد کسی بات کو سن لیتے اور یقین کر لیتے. یہ خاص انسانوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے, اور اس خاص چیز کو ہر انسان میں تقریباً دیکھا جا سکتا ہے, یعنی عام ہے یہ بات, یعنی اس کا امپلیمنٹ عام ہے. چیز خاص ہے, اس کا امپلیمنٹ عام ہے. ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہاں پر امام نے جو جواب دیا ہے کہ حق و باطل میں یہ فرق ہے کہ جو سنو وہ باطل اور جو دیکھو وہ حق, وہ صرف اور صرف مومن کی عظمت اور عزت اور قداست کو محفوظ رکھنے کے لیے, اور کچھ نہیں ہے. کیا کیا آپ نے؟ صرف اور صرف مومن کی عزت اور قداست اور اس کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے امام نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کے بارے میں کچھ سنو تو فوراً یقین نہ کر لو, اور سننا بھی جو نیگیٹو والی بات ہے وہ سننا, لیکن اگر جو پازیٹو والی بات ہے سنو تو اس میں جلدی یقین کرو.
نہیں آپ نے خیال میں کیا. یہاں صرف حق و باطل میں جو فرق بتایا کہ جو سنو وہ باطل, جو دیکھو وہ باطل, تو ہر طرح کا سننا بھی نہیں, نگیٹو والا سننا, منفی سننا, کسی کے بارے میں غلط بات سننا, غلط کسی کے بارے میں تصور کوئی ڈالنا چاہے, کوئی ایسی بات سنائے جو کہ منفی ہے, نگیٹو ہے, پازیٹو نہیں ہے, اور وہ بھی مومن کے بارے میں, تو تم فوراً ہی جج نہ کرنا, فوراً ہی اسے جسٹیفائی کر کے ماننا لینا, بلکہ تم اس کو پینڈنگ میں رکھنا جب تک کوئی غلطی خود تم نہ دیکھ لو. اس وقت تک تم کسی کے بارے میں غلط نظریہ قائم نہ کرو, منفی تصور پیدا نہ کرو. تو یہ مقصد ہے امام کا, اور وہ بھی صرف اور صرف مومن کی صداقت اور عزت کو اور اس کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے. اور جانتے ہیں اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل نماز جنازہ ہے. آپ کہیں گے یہ دلیل ہے؟ کہا ہاں یہ دلیل ہے. نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, اور اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ کسی مومن کی نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا, نماز جنازہ ہے, میں اس وقت نماز جنازہ, لا نعلم منہ الا خیرا, پروردگار بے شک, یہ دیکھیے بتحقیق اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے ہیں. حالانکہ وہ میرا دوست تھا, غیبتیں کرتا تھا, نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا, تہمتیں بھی لگاتا تھا, ایل فیل بھی بکتا تھا, بہت ساری غلطیاں اور یہ وہ ساری ہیرا پھیری بھی کرتا تھا, کبھی ادھر ادھر سب کچھ میں جانتا ہوں. اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اس کے لیے, تو اللہ کا کہہ سکتا ہوں اتنا بڑا سفید جھوٹ بولوں, اور وہ بھی نماز کے اندر. اللہ کہتا ہے یہ سفید جھوٹ نہیں ہے, غلط فہمی ہے. وہ جو بتایا فرق حق و باطل میں, جو سنا وہ باطل, یعنی جو کچھ بھی تم نے سنا اس کے بارے میں کہ وہ یہ تھا وہ تھا, جو بھی منفی باتیں تم نے سنی اس کو باطل سمجھو. اور تم نے یہ چیز دیکھ لی کیا کہ والی سے محبت رکھتا تھا, خدائی کی مجلس میں آتا تھا, جو دیکھا وہ آتا ہے, بس اسی آگ کی تلبی کرو پروردگار اس کے بارے میں سوائے خیر کے مجھے کچھ نہیں پتا ہے. چلو بڑے محمد والے محمد اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ سننے کی بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بولتا, ہم نے دیکھا کہ وہ فراڈ کیا, اس نے فراڈ کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ اس نے یہ وہ گناہ کیا ہے, پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تم نے دیکھا گناہ کیا ہے, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے. تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے آخری لمحات تک اس کے اور خدا کے درمیان کیا مناجات ہوئی ہے, کیا رات ریاض ہوا ہے, کیا استغفار کی باتیں ہوئی ہے, کیا توبہ کے ترکیبیں متعلق اپنائی ہے. اس کے اور خدا کے رشتے کو تم اور ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کا خدا اس کے زیادہ قریب ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کیا مانا, اس نے کیا قبول کر لیا, تمہیں نہیں پتا. ایک چیز تم جانتے ہو, صرف ایک چیز تم جانتے ہو, صرف ایک چیز تم جانتے ہو کہ ایمان پر مرا, یہ کافی ہے. یہ ہے حسن زن جسے اسلام نے رواج دیا ہے, اس طرح مومن کی عظمت اور قداست کو برقرار رکھنے کے لیے, مومن کی حرمت کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے. میری جانیں آپ کی اور سب کی جانیں قربان ہو جائیں ان ایمان کے پالنے والے اور ایمان کے پرورش کرنے والے اور مومن کی عزت رکھنے والے ہستیوں پر کہ جن کی کوئی عزت نہیں رکھی گئی. کربلا کے میدان میں آپ ذرا تصور کریں, جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اس طرح کیوں روتے ہیں, شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے, شہادت آپ کے گھر کی شان ہے, آپ کیوں اس طرح گریا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا اور عجیب بات ہے نا, اور اس عجیب بات کو جب بھی آپ تصور میں لائیں گے روئے بنا نہیں رہیں گے. امام نے کیا فرمایا؟ تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت ہمارے گھر کی شان احسان ضرور ہے، کیا اہل حرم کا بیٹھنا اونٹوں پر بٹھانا بھی ہماری شان ہے؟ ایک مومن کی عزت کو اللہ نے کس طرح رکھا، ایک مومن کے دل کو خانہ کعبہ کی طرح سمجھا، احترام اس کا اس طرح رکھا کہ خانہ کعبہ کے ڈھانے کے برابر ایک مومن کا دل توڑنا ہے؟ ارے یہ دل کیا، ارے رسول کے گھر میں آگ لگاتے ہیں اور رسول کی بیٹیوں کو بھیجا جاوا اونٹوں پر بٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہو کہ ہم نہ روئے؟ ارے ہم کیا جانتے ہیں زمانے کا امام کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یاد رکھے دل ہے، ان ادا کی راتوں میں اور دنوں میں ہمیں تصور میں لانا چاہیے کہ زمانے کا امام کیا فرماتا ہے، فرماتا ہے لاب جی نالے کبھی حسین آپ پر شب و روز، ایک دو دن نہیں شب و روز گریا کرتا ہو، آنکھوں میں آنسو لایا تو خود کیا آنسو آتا؟ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ ایک جملہ السلام علیک یا قتیل الابرار، سلام اور شہید بار جسے رولا رولا کے مارا گیا. رولا رولا کے مارا گیا. آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ چوروں پہ ہے، ذرا تصور کرو کہ شہزادی ہے زینب اور اس کے ہاتھ پھسے پھسے گردن بدے ہوئے ہیں. ہم ذرا دیکھیں، تصور کیجیے کہ میں کہ جاؤں اونٹوں پر بیویوں کو بٹھایا نہیں گیا ہے اور بیوی کے منع کرنے پر بھی مقتل سے گزارا کر رہا ہے، اور مقتل میں کیا دے گا زینب نے؟ دھوپ، شجر کی دھوپ ہے، اس میں رسول کے نوازے کے جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، اور نہ اس کے لہجے میں سر ہے، نہ اس کے لہجے میں تو کیسے نہ روئے بیٹھ یار؟ اور اس زمین پر یہی ایک جملہ زینب کا ہزاروں مرضی ہے جملے پر قربان، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ کے ولی کا سما حسین محمد ونحن في ذلك وسارا، اے میرے نانا رسول اللہ آپ پر ملائکہ السلام بھیجتے ہیں، یہاں بھی کا حسین خون میں زندان جس کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، ایسے میں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما. الہی حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق پر ڈٹے رہنے اور حق کے لیے مسلسل کوشش و تلاش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. باطل کو ٹھکرانے، باطل سے نفرت کرنے، باطل سے دور رہنے اور باطل کے مقابل میں ڈٹ جانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. الہی و ربی و مولا، جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات، ان کی عزت، آبرو، ناموس اور ان کی تمام حیثیتوں کی حفاظت فرما. پروردگارا پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، پرچم استکبار جہانی کا خاتمہ فرما. الہی و ربی و مولائی، ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کن کے آوان و انصار میں شمار فرما. امام کے ظہور تک علماء اعلام، مراجع اعظم، خاص کر رہبر انقلاب کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگارہ ہم سب کے انجام کو ختم بخیر فرما. التماع سے ایک سورہ فاتحہ کی، مرحوم سید محمد اکبر، سید محمد کاظم، سید محمد اصغر رضوی، سید محمد عباس صغرہ بیگم، رضیہ بیگم، قمر النساء بیگم، رعایت حسین نقوی اور مرحوم مسعود حسین کی روح کو شاد فرمائیں.